بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ عزیز سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ مظلوموں کی حمایت ایران کی بنیادی پالیسی ہے، صدر ابراہیم رئیسی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان مضبوط رشتے قائم ہیں، صدر سید ابراہیم رئیسی۔ اور صہیونی حکام نے کیا جنرل حاجی زادے کی صلاحیتوں کا اعتراف۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی اصولی پالیسی ملکوں کی عرضی سالمیت کی حمایت اور پوری دنیا کے مظلوموں کی حمایت کرنا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بوسنیا کی وزیر خارجہ بیسرا تورکویچ سے ملاقات میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی ملکوں کی عرضی سالمیت کی حمایت اور پوری دنیا کے مظلوموں کا دفاع کرنا ہے، کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا میں بہت سے ایسے اقدامات انجام پا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات وہ لوگ انجام دے رہے ہیں جو بظاہر خود کو انسانی حقوق کا مدافع کہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ ابراہیم رئیسی نے ایران اور بوسنیا کے تعلقات کو دوستانہ اور خوشگوار قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تجارتی اور اقتصادی تعاون کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بوسنیا کی وزیر خارجہ نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کا صدر منتخب ہونے پر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بوسنیا ہمیشہ ایران کی حمایتوں اور موقف کا قدردان رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سے لاطینی امریکہ بولیواری یونین آلبا کے سیکرٹری جنرل نے بھی ملاقات کی۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس ملاقات میں کہا کہ ایران اور لاطینی امریکہ کے ملکوں کے تعلقات جتنا زیادہ فروغ پائیں گے، امریکہ اور دنیا کی دیگر توسیع پسند طاقتیں اتنی ہی کمزور ہوں گی۔ 73 ممالک کے 115 اعلی عہدیدار صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران آ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق غیر ملکی مہمانوں میں 10 ممالک کے سربراہ، 20 اسپیکر، 11 وزرائے خارجہ، 10 دیگر وزراء اور ممالک کے خصوصی پارلیمانی ایلچی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں 11 بین الاقوامی اداروں کے سربراہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے، تیل کی عالمی تنظیم اوپیک کے سربراہ، یورپی یونین، یوریشیا اور اسلامی و ایشیائی ممالک کے بین الپارلیمانی یونین اور ایکو کے اعلی عہدیدار بھی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب کی کوریج کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا سے تعلق رکھنے والے 170 صحافی اور رپورٹرز بھی موجود رہیں گے۔ یہ تقریب مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے ملکی اور غیر ملکی ٹی وی چینلوں سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جائے گی۔ سحر اردو ٹی وی کے ناظرین آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی حلف برداری کی تقریب ٹی وی چینل کے علاوہ سحر اردو کی ویب سائٹ پر موجود لائیو لنک کے ذریعے بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دوست اور برادر ممالک کے درمیان تعلقات کی توسیع کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ شام کے مجاہدت کرنے والے عوام اور انقلابی حکومت نے صہیونی اور مغربی دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کے روز ایران کے دورے پر آئے ہوئے شامی پارلیمنٹ کے اسپیکر حمودہ سباغ سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ تہران اور دمشق کے درمیان سیاسی اور معاشی تعلقات کی توسیع دونوں ممالک کے مفادات میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس راستے کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دوست اور برادر ممالک کے درمیان تعلقات کی توسیع کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے شام کی تعمیر نو کی منصوبہ بندی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیگر غیر ملکی افواج کو بھی جلد از جلد شام سے نکلنا ہوگا تاکہ شامی عوام بھرپور طریقے سے اپنے ملک کی تعمیر کے عمل کو شروع کریں۔ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف مزاحمتی فرنٹ کے شہدا، بالخصوص جنرل سلیمانی کی قربانیوں کو سراہا۔ اس موقع پر حمودہ سباغ نے کہا کہ شامی حکومت اور عوام ہرگز ایرانی عوام کی حمایتوں کو نہیں بھولیں گے اور جنرل سلیمانی کی یاد ہمارے عوام کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایران کی مسلح افواج نے بیرونی قوتوں کو خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں کسی بھی مہم جوئی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا جواب انتہائی تباہ کن ہوگا اور دشمن کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے ہمارے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی نظام کی کامیابی کے بعد سے دشمن ایران میں بعض اوقات رونما ہونے والے واقعات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا آیا ہے اور پانی اور بجلی کی کمی کے حالیہ مسائل اٹھانا اس کی واضح مثال ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس وقت ہم انتقال اقتدار کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہ عمل امریکہ میں انتقال اقتدار کے برخلاف پورے وقار، امن اور سکون کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن ایرانی قوم کے لیے مشکلات اور پریشانیاں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دشمن کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ماضی سے عبرت حاصل کرے۔ ہم 42 سال سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر دور سے زیادہ آج ہم طاقتور ہو چکے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے واضح کیا کہ دشمن کسی خام خیالی میں نہ رہے کیونکہ ہمارا جواب انتہائی تباہ کن ہوگا اور اسے اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور پاکستان کے درمیان دوستی کے مضبوط رشتوں پر تاکید کی اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کی سرنوشت کو خود افغان عوام کے سپرد کیے جانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی مقام پر امریکی مداخلت مسائل کے حل میں مؤثر واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ جہاں بھی امریکہ نے قدم رکھا ہے وہاں مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھے ہیں۔ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے جو اپنے ایک وقت کے ہمراہ صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران آئے ہیں، تہران پہنچنے سے قبل انہوں نے مشہد مقدس میں آستان قدس رضوی پر حاضری دی۔ محمد صادق سنجرانی نے اس موقع پر اپنے ایک بیان میں آستان قدس رضوی پر حاضری پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خادمین امام علی رضا علیہ السلام کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ امام علی رضا علیہ السلام کے طفیل مسلمانان عالم، خصوصاً ایران اور پاکستان کے عوام کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ صہیونی حکام بھی جنرل حاجی زادے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ فارس انٹیلیجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکام نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس ادارے کے سربراہ جنرل امیر علی حاجی زادے کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق اسرائیل کے سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جنرل حاجی زادے نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے سربراہ کی کمی کو بہت اچھے انداز میں پر کر دیا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق جنرل قاسم سلیمانی کو 20 جنوری 2020 میں مڈل ایسٹ آئی کے مطابق جنرل قاسم سلیمانی کو جنوری 2020 میں امریکی فوج اور صہیونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوس تنظیم موساد نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران بغداد ایئرپورٹ پر شہید کر دیا تھا۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق جنرل امیر علی حاجی زادے ایران کے فوجی ضوابط کے تحت ایک بنیادی ستون کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے مطابق جنرل حاجی زادے نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت ایرانی فضائیہ کو ایک نئی جہت دیتے ہوئے ہوم میڈ ڈرون ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر لیس کر دیا ہے۔ عراق میں ایک بار پھر امریکی فوجی کاروان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق اس فوجی کاروان کو، جس میں جنگی ساز و سامان اور اسلحے تھے، جنوبی عراق کے ذیقار صوبے میں نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے کانوائے پر الشہر ناصریہ کے البتہ موڑ کے قریب حملہ کیا گیا۔ اتوار اور پیر کو بھی عراق کے صوبے قاسیہ اور بابل میں امریکیوں کے 4 قافلوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ عراق میں امریکی فوجی اڈوں اور کاروانوں پر حملے روز کا معمول بن چکے ہیں۔ عراقی عوام، جماعتیں اور تنظیمیں اپنے ملک سے دہشت گرد امریکیوں کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند کے مرکز میں شدید جھڑپوں کے سبب عوام محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ افغان صوبہ ہلمند کے مرکز لشکر گاہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ لاشیں بے گناہ شہریوں کی ہیں یا طالبان کی۔ جو لوگ نقل مکانی کر سکتے تھے، انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں دریائے ہلمند کے نزدیک پناہ لے رکھی ہے۔ انہیں خوراک اور ادویات کی کمی کا سامنا شروع ہو گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان کی خانہ جنگی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان کی خانہ جنگی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
افغان صدر کی جانب سے طالبان کے خلاف عام لامبندی کے اعلان کے بعد اس ملک کی صورتحال نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے غیر معمولی ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی تھی کہ وہ عوام کو طالبان دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ عوامی رضاکار فورس کی تشکیل کے نتیجے میں 6 ماہ کے اندر اندر اس فتنے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ طالبان کے خلاف عام لام بندی کے اعلان اور عوامی رضاکار فورس کی شمولیت کے نتیجے میں جنگ کا توازن سرکاری افواج کے حق میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے سرکردہ سیاسی اور دفاعی مبصر جنرل جاوید کوہستانی نے پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس کے بعد اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل اور قومی سلامتی کونسل کو تحلیل اور تمام توانائیاں اور وسائل طالبان کے مقابلے کے لیے مہیا کیے جانے پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے افغان صدر کی اپیل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور عام لام بندی کی اپیل کا بھی کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اعلان جنگ اور غلط اطلاعات کا استعمال بھی اشرف غنی کی حکومت کو طویل نہیں کر سکے گا اور اب ان کی حکومت کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ افغانستان کے صدر کی جانب سے جنگ کا نقشہ تبدیل کرنے کی غرض سے عام لام بندی کے اعلان کے بعد طالبان نے کابل میں افغانستان کے عبوری وزیر دفاع کے گھر پر حملہ کیا ہے اور کھل کر اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ منگل کی شب کابل کے 12th سیکورٹی زون میں کیے جانے والے اس حملے میں اگرچہ افغانستان کے عبوری وزیر دفاع بسم اللہ خان اور ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تاہم 8 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے مختلف شہروں میں طالبان اور سرکاری افواج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور افغان فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لشکرگاہ شہر سے باہر نکل جائیں جس پر حال ہی میں طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان کے سیاسی اور صحافتی حلقے ملک کی موجودہ صورتحال اور خانہ جنگی کو امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی خفیہ معاہدے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں ہونے والے معاہدے کے تحت عمل میں آ رہا ہے اور توقع ہے کہ 11 ستمبر تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے امریکی فوجی افغانستان سے نکل رہے ہیں طالبان زیادہ سے زیادہ علاقوں پر یکے بعد دیگرے قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ نے اچانک فوجی انخلا کے ذریعے افغانستان کو ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے جس کی پہلے سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رابطے ہوں گے پاکستان کے سرکردہ طرز نگار علی رضا علوی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں تہران اسٹوڈیو میں موجود مہمان گلشن صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
گلشن صاحب، کابل میں افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع کے گھر کے باہر حملہ ہوا، ظاہر ہے کہ طالبان ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کابل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے اور دوسری طرف وہ کابل میں جو انتہائی سیکورٹی زون کہلاتا ہے وہاں حملہ کیا ہے، تو اس سے ان کے عزائم کا کچھ پتہ چلتا ہے آپ کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں تو طالبان کے عزائم جو تھے وہ شروع سے ہی واضح تھے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کابل پر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی جو عملی جو ان کے اقدامات ہیں اس سے میرے خیال میں یہ تضاد رکھتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کابل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی پوری کوشش ہے۔ جس طرح کہ سارا انہوں نے پورے افغانستان کو ایک جنگ کا میدان بنا رکھا ہے اور قتل عام کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو ان کے مد نظر جو اسلامی حکومت ہے جو ان کے اس کو قائم کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا اقدام جو ہے وہ کرنے پر تیار ہیں اور ہر طرح کے کاروائی کرنے پر تیار ہیں، اور اس طرح جو حملہ کیا گیا ہے اس کے ذریعے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے جو افغان حکام ہیں ان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے طالبان کی بات نہ مانی، مذاکرات میں ان کے مطالبات کو تسلیم نہ کیا، تو شاید ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو اس عہدیدار کے ساتھ ہوا ہے۔ جی
شکریہ۔ چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سرکردہ طرز نگار جناب علی رضا علوی صاحب۔ السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
علوی صاحب، ظاہر ہے کہ اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ طالبان، جیسے کہ ان کا دعویٰ تھا کے بعد دیگر علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے، اب لگتا ہے کہ کچھ بریک لگ گیا ہے یا ان کی جو تیز رفتار پیش قدمی تھی وہ کچھ کند یا سست پڑ گئی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
پہلے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے بہت زیادہ سپیڈ سے بہت تیزی کے ساتھ یہ مسلسل آ رہے تھے، بلکہ ہم نے تو جمع تفریق کی تو ان کا ذبیح اللہ مجاہد اور شاہین جو ہے اور باقی جن لوگوں کے جتنے کلیمز آ رہے تھے کہ کتنے ضلع انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، وہ ضلع جمع کیے تھے تو ضلع بڑھ گئے تھے، افغانستان چھوٹا پڑ گیا تھا، اتنے زیادہ فتوحات ہو رہی تھی. لیکن اب ان فتوحات میں کمی یہ ہے، ایک اس پہلے تو یہ مسلسل چلتے رہے چلتے رہے، اور دوسری طرف سے ان کو کسی لیول پہ کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں تھا، نہ زمینی سطح پہ کوئی مزاحمت کی جا رہی تھی، نہ فضائی سطح پہ مزاحمت کی جا رہی تھی. اور ظاہر ہے کہ اتنا افغانستان جو ہے وہ وہاں کی سیکورٹی فورسز کوئی اس طرح منظم نہیں ہے جس طرح پاکستان یا ایران کی سیکورٹی فورسز ہیں. تو جن جن علاقوں میں وہ چلتے چلے جا رہے تھے اور ٹیمز ڈال رہے تھے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ ضلع بھی قبضہ کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یقیناً اس میں صداقت بھی تھی بہت حد تک، اور وہ کرتے بھی چلے جا رہے تھے، اور ان علاقوں میں ایسا سیکیورٹی کا مکمل مینجمنٹ کا کوئی اس طرح کا انتظام بھی نہیں تھا. اب جب یہ مسلسل آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو افغان سیکیورٹی فورسز نے بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ آگے رد عمل دینا شروع کر دیا ہے، فضائی حملے بھی شروع کیے جا رہے ہیں. پہلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ کوئی کسی طرح کا کوئی یہ سامنے نہیں آ رہا تھا، اب یہ جواباً بھیج رہے ہیں جناب فلاں ہسپتال پہ حملہ ہو گیا ہے، فلاں آج کے جو ان کو آج تازہ ترین آج کے دن کا ٹویٹ تھا طالبان کے اسپوکس پرسن کا کہ انہوں نے جی یہ سونے کی یہ جیولرز کی دکانوں پہ مارکیٹ پہ حملہ کیا ہے، فضائی حملہ کیا ہے اور یہ تباہی پھیلائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب فضائی کام شروع ہو گیا، فضائی بمباری بھی شروع ہو گئی ہے، اور زمینی سطح پہ بھی کہیں نہ کہیں پیش رفت ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ، افغان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو کلیم آتے ہیں ان کی نیوز ایجنسیوں کے حوالے سے جو پتہ چلتے ہیں کہ آج 40 مار دیے گئے، آج 50 مار دیے گئے، آج فلاں جگہ پہ 6 مار دیے گئے، تو وہ فگر بھی آنا شروع ہو گیا ہے. تو جب بالکل روکنے والا کوئی نہیں ہوتا تو پھر یقینی طور پر مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اب جب روکنا شروع ہوا ہے تو اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو تو بہت زیادہ جلدی ہے کہ ہم جلد از جلد مکمل طور پر کابل پہ قبضہ کر لیتے اور یہاں ہمارا اپنا انانے اقتدار ہوتا، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے دوست احباب جو ہیں جن کی ان کو خفیہ یا اعلانیہ یا کہیں نہ کہیں سے سپورٹ حاصل ہے، ان لوگوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اتنی جلدی نہیں کرو، ہم آپ کو اتنا جلدی شراکت اقتدار کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. طالبان شراکت اقتدار نہیں مان رہے تھے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل سولو مکمل طور پر تنہا مالک بن جائیں افغانستان کے اور کابل کے، جبکہ ان کے ہی بہت سارے مشیر جو ہیں اور ان کے اپنے اندر کے کچھ لوگ ہیں وہ ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ فی الحال اشرف غنی وغیرہ کے ساتھ شراکت اقتدار کے فارمولے کی طرف جائیں، اور مستقبل میں جو ان کا اپنا وقت ہے 2-2.5 سال پورا ہونے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو آگے لے کے جایا جائے گا اور پھر انتخابی عمل ہوگا اور پھر دنیا آپ کو مانے گی. یہ ان دو معاملات کے درمیان ہی معاملہ لٹکا ہوا ہے، ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں ہوا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن دونوں اطراف سے اس انداز میں گفتگو جو ہے وہ جاری ہے اور اس کو مسلسل آگے بڑھاوا دیا چلا جا رہا ہے.
بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 97 اور 98 آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔
سامعین، جیسا کہ تاریخی منابع میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنی بت پرستی کی توجیہ عیسائیوں کے کام کو بعنوان مثال پیش کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، وہ لوگ بھی عیسیٰ مسیح کی پرستش کرتے ہیں کہ جو مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم لوگ غلطی پر ہیں تو وہ لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے قول کے مطابق ہم اور ہمارے تمام خدا آتش جہنم میں ہوں گے، پس مسیح کے لیے بھی ضروری ہے کہ دوزخ میں داخل ہوں، کیونکہ وہ بھی عیسائیوں کی نظروں میں خدا واقع ہوئے ہیں۔ سامعین، یہ غیر مناسب موازنہ کہ جو بتوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان، کہ جس کا باطل ہونا واضح و روشن ہے، مشرکین مکہ کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ اور دشمنی کی بنا پر بیان ہوا ہے، وہ لوگ اپنے غیر مناسب کام کو ترک کرنے کے بجائے اپنے کام کی توجیہ کے لیے دوسروں کے کاموں اور بیجا امور کو پیش کر رہے تھے۔ جیسا کہ معاشرے کے بہت سے افراد آج اپنے غلط کاموں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسے امور سے استفادہ کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے ایسے معبود جہنم میں داخل ہوں گے جو اپنے کو خدا کہلاتے یا خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، جیسے فرعون کے جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا تھا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز اپنے مقام الوہیت کے لیے حاضر نہیں تھے، بلکہ ایسے کام سے سختی کے ساتھ بیزار تھے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کے غلط عقائد کا مذاق اڑانے کے بجائے منطق و استدلال کے ذریعے اسے باطل قرار دیں۔ قرآن کریم نے حقائق کی معرفت و شناخت کے لیے بحث و گفتگو کرنے کی بے حد تاکید کی ہے، لیکن اپنے غلط کاموں کی توجیہ کے لیے دوسروں کے ساتھ مقابلہ آرائی اور دشمنیوں کو قدرت اختیار کرنا غیر پسندیدہ امر ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 59 اور 60 آیتوں سے اپنے قلب کو نورانیت سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں مشرکین مکہ کی جانب سے حضرت مسیح علیہ السلام اور بتوں کے موازنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ یہ آیتیں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دفاع میں فرماتی ہیں۔ وہ اپنے کو خداوند عالم کا بندہ مانتے تھے اور ہرگز اس بات سے راضی نہیں تھے کہ عیسائی ان کی عبادت کریں، بلکہ ہمیشہ اس کی سختی سے مخالفت کرتے تھے۔ وہ ایسے انسان تھے جنہیں پروردگار عالم نے رسالت و نبوت جیسی نعمتیں عطا کی تھیں تاکہ قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوں اور مکمل اسوہ و نمونہ کے عنوان سے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ در حقیقت آپ کے ہر ایک معجزات خداوند عالم کی عظمت اور آپ کے مقام نبوت کی واضح و عظیم نشانی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے تمام ادوار میں جب لوگوں کے درمیان میں زندگی بسر کر رہے تھے، ہمیشہ پروردگار عالم کے مقام عبودیت کا اعتراف کرتے رہے اور ہر ایک کو خداوند عالم کی بندگی کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ عیسائی خداوند عالم کے بجائے آپ کو ہی خدا مان بیٹھے اور عبادت کرنے لگے اور مقدس شمار کرنے لگے۔ آیت کریمہ آگے چل کر مشرکین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتی ہے، یہ جو خدا اور اس کے رسول تمہیں سیدھے راستے کی جانب دعوت دے رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ خداوند عالم تمہارے ایمان اور عبادت کا محتاج ہے، کیونکہ اگر وہ چاہے تو تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو قرار دے دے جو تمہاری جگہ پر قرار پائیں، وہ فرشتے کے جو ہمیشہ اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اس کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہیں۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خداوند عالم کی عبادت و بندگی انسان کے کمال و بلندی کے اسباب ہیں اور پیغمبران الہی بندگی کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اگرچہ پوری تاریخ میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، لیکن وہ قوم بنی اسرائیل سے تھے اور یہودیوں کی جانب سے ان کی مخالفت دشمنی اور ہردرمی کی بنیاد پر تھی۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان علم و آگاہی اور اپنے اختیار کے ساتھ ایمان لائے، ورنہ فرش زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتوں کو قرار دیتا جو صاحب اختیار نہیں ہیں اور ہمیشہ خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 61 اور 62 آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔
اور بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور خبردار شیطان تمہیں رائے حق سے روک نہ دے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ بغیر باپ کے ان کا ایک مقدس ماں کے شکم سے پیدا ہونا قیامت میں انسانوں کے دوبارہ پیدا ہونے کی خداوند عالم کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک اسی دنیا میں مردوں کا زندہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ معتبر اسلامی روایتوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ خود دنیا کے عنقریب ختم ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کی نشانی ہے۔ پھر آیت کریمہ قیامت کے قطعی اور یقینی ہونے پر تاکید کرتے ہوئے فرماتی ہے، قیامت کے بارے میں ہرگز اپنے دل میں شک و تردید سے کام نہ لو، کیونکہ قیامت سے غفلت مختلف قسم کے جرائم و انحرافات میں گرفتار ہونے کا باعث بنتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ہر انسان پر لازم ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن رہے اور اسی کی پیروی کرے، وہ راستہ جسے پیغمبران الہی نے بیان کیا ہے، اور انسان کو بہت سے خطرات سے کہ جو اس کی گھات میں ہیں نجات عطا کرتا ہے، تاکہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو۔ البتہ خداوند عالم کے راستے کے مقابلے میں شیطان کا راستہ بھی ہے، جو اپنے وسوسوں اور دھوکہ بازیوں سے انسان کو خداوند عالم کے راستے سے توجہ ہٹا دے اور آخرت سے دور کر دے، تاکہ دنیا و آخرت کی مشکلات میں گرفتار ہو جائے۔ شیطان کے اس کام کا اصلی مقصد تم سے دیرینہ دشمنی و عداوت ہے، کیونکہ اس نے تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا بارگاہ الہی سے نکالا گیا۔ اس وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ رہتی دنیا تک اولاد آدم کے لیے گمراہی کا سامان فراہم کرتا رہے گا۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ اس قسم خوردہ دشمن کے سامنے کیسے خاموش بیٹھے ہو اور اسے اس بات کی اجازت دے رہے ہو کہ وہ اپنے مستقل وسوسوں کے ذریعے تمہیں راہ حق پر گامزن ہونے سے روکتے۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کے اولیاء کا وجود اور ان کی رفتار و گفتار قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک رہنما اور اسوہ کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا راہ مستقیم کو خداوند عالم کے پاک و پاکیزہ بندوں یعنی پیغمبران الہی سے سیکھے، اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان اپنی خواہشات نفسانی اور شیطان کے وسوسوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے کی گھات میں لگا رہتا ہے، تاکہ جس طرح سے بھی ممکن ہو اس کے قلب و روح میں نفوس پیدا کر کے اسے صراط مستقیم اور راہ حق سے دور کر دے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
ہم اس کے محافظ ہیں ہم
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 مرداد، 25 ذی الحجہ اور 5 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس ذی الحجہ سن 35 ہجری قمری کو حضرت علی علیہ السلام نے انعان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ حضرت علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی وجہ سے اس زمانے کے دولت مند اور با اثر افراد آپ کے مخالف ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ کے مختصر دور حکومت میں جمل اور صفین کی جنگیں پیش آئیں، اور جنگ صفین میں فریب کھانے والوں نے، جو خوارج کے نام سے معروف ہیں، آپ پر جنگ نہروان مسلط کر دی۔ انہی خوارج میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے رمضان سن 40 ہجری قمری میں آپ کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا۔ پچیس ذی الحجہ سن 316 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب اور شاعر ابن سراج کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں اس زمانے کے مشہور نحوی ادیب ابو العباس کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ ابن سراج نے اپنے استاد کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے لیے علم نحو چھوڑ کر منطق اور موسیقی کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ علم نحو کی طرف لوٹ آئے اور اس میدان میں تحقیق کی۔ ابن سراج کو علوم قرآنی اور شعر و شاعری میں بھی مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک اچھے صاحب قلم بھی تھے۔ ان کی کتابوں میں الاصول فی النحو خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے علم نحو کے مسائل خاص طور سے ترتیب دیے ہیں۔ پانچ اگست سن 1850 عیسوی کو 19ویں صدی کے مشہور فرانسیسی مصنف گے دے موپاساں پیدا ہوئے۔ انہیں جدید مختصر افسانے کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے روئن کالج سے گریجویشن کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس میں گستاف فلابیر کی تحریروں نے دھوم مچا رکھی تھی۔ فروری سن 1879 میں موپاساں کا ون ایکٹ پلے پیرس میں پیش کیا گیا۔ یہ موپاساں کی پہلی ادبی کاوش تھی، لیکن یہ ناظرین اور ناقدین کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اگلے برس موپاساں نے ایک مختصر افسانہ تحریر کیا، جس نے موپاساں کو راتوں رات صفحے اول کے ناول نگاروں میں کھڑا کر دیا۔ پانچ اگست سن 1895 عیسوی کو ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ایجاد ہوئی۔ اس ڈیزل گاڑی کا موجد جرمن سائنسداں ڈاکٹر روڈولف ڈیزل تھا، جس کی وجہ سے بعد میں صنعتی اور اقتصادی دنیا، بالخصوص روڈ ٹرانسپورٹ کے میدان میں انقلاب رونما ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ اگرچہ آج کی دنیا میں کار اور موٹر کی صنعت میں کافی ترقی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی ڈیزل گاڑیوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ پانچ 14 مرداد سن 1285 ہجری شمسی کو مظفر الدین شاہ قاجار کو علماء کی قیادت میں ایرانی عوام کی مسلسل جد و جہد کے بعد آئینی فرمان پر دستخط اور اسے جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ آئینی تحریک استبداد، ناانصافی اور ایران کے داخلی امور میں بیرونی مداخلت کو ختم کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی۔ قاجاری دربار میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی سے آگاہ ہوتے ہی عوام نے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ حکومت کے کارندوں نے عوام کے اعتراض کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، جس کے دوران متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی اور آیت اللہ سید محمد طباطبائی کی قیادت میں لوگوں نے رہ شہر اور قم میں دھرنا دیا۔ آخرکار مظفر الدین شاہ نے، جو ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ڈر گیا تھا، عین الدولہ کو برطرف کر کے آئینی فرمان جاری کر دیا۔ اس فرمان کے بعد قومی مجلس شورا کے انتخابات ہوئے اور مجلس نے بعد میں آئین کی منظوری دی۔ پانچ اگست سن 1988 عیسوی کو ممتاز اور مجاہد عالم دین اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید عارف حسین حسینی کو عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گردوں نے نماز فجر کے موقع پر پشاور میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہید علامہ سید عارف حسین حسینی نے نوجوانی سے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور ابتدائی تعلیم کے بعد نجف اشرف گئے، جہاں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے انقلابی نظریات سے واقف ہوئے۔ سن 1984 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پاکستان میں اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ علامہ سید عارف حسین حسینی نے امام خمینی کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شہادت پر ملت پاکستان کے نام اپنے ایک مفصل تعزیتی پیغام میں آپ کو اپنا فرزند قرار دیا اور شہید علامہ عارف حسین حسینی کے افکار کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ علامہ شہید عارف حسین حسینی کے جلوس جنازہ میں پاکستان کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام، نیز مذہبی و سیاسی شخصیات کے علاوہ آپ کے ہزاروں چاہنے والوں نے شرکت کی۔ آپ کی نماز جنازہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے آیت اللہ جنتی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار آپ کے آبائی علاقے پیواڑ میں واقع ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وَكَسَانِي ضِيَاءَهُ وَأَنَا فِي نِعْمَتِهِ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.